سوادو پاروں کی تلاوت کی گئی ہے. جیسے اللہ پاک نے مسائل اور احکام بیان فرمائے ہیں، ایسے ہی معاشرتی زندگی کے اصول اور ضابطے بھی حق تعالی جل جلالہ ومن والہ نے بیان فرمائے ہیں. 15ویں پارے میں شروع کے رکوعوں میں جو مضامین ہیں اس میں سے کچھ اس طرح ہیں. بعض لوگ اس دنیا میں دو طریقے سے جئیں گے، بعض صرف دنیا کو مقصود بنا کر، تو ان کے لیے ہم نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ جس کو چاہیں گے اور جتنا چاہیں گے دیں گے، وہ جتنا چاہ رہا ہے اس میں سے جو چاہ رہا ہے اس کو نہیں دیں گے. یعنی ہر آدمی جو دنیا چاہے گا اس کو دنیا ملے گی ایسا نہیں ہے، اور ہر آدمی جتنی دنیا چاہ رہا ہے اتنی ملے گی ایسا بھی نہیں ہے. ہم جس کو چاہیں گے اور جتنا چاہیں گے دیں گے، لیکن ایسے آدمی کو چاہے ہم دیں یا نہ دیں اس کی صرف دنیا کی نیت کرنے کی وجہ سے آخرت نہیں ملے گی اس کو. کیسا عجیب، کیسا معاملہ، بہت اہم ہے یہ، سوچنے کا ہے تھوڑا سا. فرمایا کہ جو صرف دنیا کی نیت کرے گا تو دینے کے معاملے میں ہم ہر نیت کرنے والے کو نہیں دیں گے، جس کو چاہیں گے دیں گے، اور جتنی وہ چاہ رہا ہے اتنی نہیں دیں گے، جتنی چاہیں گے دیں گے ہم، لیکن آخرت میں اس کو کچھ نہیں ملے گا چونکہ اس نے آخرت کی کوئی نیت نہیں بنائی. اور جو آدمی آخرت کی نیت کرے گا اور اس کے لیے جیسی کوشش چاہیے ویسی کوشش کرے گا تو ان کی کوشش کی پوری قدر کی جائے گی، اور حق تعالی شانہ دونوں کو مواقع مرحمت فرمائیں گے، صرف دنیا چاہنے والے کو بھی اور دین چاہنے والے کو بھی، آخرت چاہنے والے کو بھی. اللہ تعالی کے فیصلوں میں سے ایک فیصلہ یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی بندگی مت کرو. ہر زمانے میں اللہ نے اپنے نبیوں کے ذریعے سے جو بات چاہی ہے، اور آخر میں امام الانبیاء سرکار دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، کہ بندوں کو اس بات کا پابند بنایا جائے کہ ہم جو کہیں وہ کرو. بس بندگی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو کہیں وہ کرو، جیسا کہیں ویسا کرو. یہ اللہ پاک کی طرف سے پابندی ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم نے اسی وجہ سے آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک ایک ہی دین نازل کیا ہے، اور وہ یہ تھا کہ وقت کے پیغمبر پر ہم بتاتے رہیں گے کہ ہم کیا چاہ رہے ہیں. انسانوں کا کام یہ ہے کہ وہ کرنا بس، اس لیے ہر وقت کے پیغمبر کی اطاعت کی جانی ضروری ہوتی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اب آپ نے جو بتایا وہی کرنا ہے، جیسے بتایا ویسے ہی کرنا ہے. دوسری بات فرمائی کہ ہمارا یہ فیصلہ یہ ہے کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک ہونا چاہیے. والدین اچھے ہوں، برے ہوں، سخت مزاج ہوں، نرم مزاج ہوں، درست طبیعت کے ہوں، صاف طبیعت کے ہوں، کچھ بھی ہوں، والدین کے ساتھ بہت اچھا برتاؤ ہونا یہ ہماری طرف سے طے ہے، بندوں پر اس کی ذمہ داری ہے. اور خاص طور پر جب وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کے ساتھ میں جھڑکنا، پٹکنا، ناراض ہونا یہ نہیں ہونا چاہیے. بڑھاپے کی قید اس لیے لگائی کہ یہ مطلب نہیں کہ جوانی میں ایسا کر سکتے ہو. جوانی میں تو وہ خود پلٹ کے خود ہی جواب دے دیتا ہے، اس کو ضرورت نہیں پڑتی بولنے کی. بڑھاپے میں وہ کمزور ہو جاتے ہیں اور طبیعت میں ان کے چڑچڑاپن آ جاتا ہے، کمزوری ہو جاتی ہے، تو ایسے میں زیادہ مواقع ہوتے ہیں. پھر اپنے ساتھ بیوی بچے لگ جاتے ہیں تو ان کی وجہ سے پنگے ہوتے رہتے ہیں. تو خاص طور پر اس لیے فرمایا کہ جب وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کو اف بھی نہ بولو، جھڑکو نہیں کسی طرح سے، چاہے کیسے ہی معاملہ اس کا آ جائے. اور اپنا جو بازو ہے وہ ان کے سامنے نرم رکھنا، سینہ تنا ہوا نہیں ہونا چاہیے. سینہ تاننا بڑے کے سامنے بے ادبی میں آتا ہے، بلکہ اپنے جو بازو ہیں وہ ایسا جھکا کے، ذرا لپٹ کے ان کے سامنے بیٹھا کرو تاکہ عاجزی کا اور عز کا اور ان کے ادب کا، احترام کا اظہار ہو. اور پھر ان کے لیے دعا کا اہتمام رکھنا کہ یا اللہ جیسے بچپن میں انہوں نے مجھ پر رحم کیا تھا، اب ان پر آپ رحم فرمائیے. رشتہ داروں کے ساتھ میں بھی اچھا سلوک کرنا ہے. بزرگوں نے فرمایا ہے کہ جتنے رشتہ دار دور کے قریب کے ہوتے ہیں سب کی فہرست ہونی چاہیے، کیونکہ جب خاندان پھیل جاتا ہے اور بڑھ جاتا ہے، بچوں کے بچے، بچوں کے بچے، بہنوں کے بچے، بھائیوں کے بچے، ماموں کے، چچا کے، پھپا کے، خالہ کے، خالو کے، یہ جو اولاد ہوتی ہے یہ جب ذرا پھیل جاتے ہیں تو پھر یاد نہیں رہتا آدمی کو، اور کون کس حالت میں ہے، قسمہ پرسی میں ہے، اندازہ نہیں ہوتا. ہم مزے کریں، آرام سے کھائیں پئیں، اور ہمارا ہی خون دوسری جگہ پر وہ پریشان ہو رہا ہو، تو اللہ پاک کے پاس تو حساب سب کا ہے کہ کس کس کا خون ملا ہوا کہاں کہاں پر ہے. تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی رعایت میں ایسوں کی باضابطہ نگرانی کر کے ان کی خیر خبر لی جائے گی تو کل قیامت میں بھی اس کی بخشش ہوگی اور دنیا میں اس کی روزی میں بھی اضافہ ہوگا، اس کی عمر میں بھی اضافہ ہوگا. صلہ رحمی کی بہت تاکید ہے کہ ان کے ساتھ میں سلوک ہونا ضروری ہے. اور مولانا سعید خان صاحب ایک بزرگ گزرے ہیں، وہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر آپ کے پاس میں آپ کے خاندان والوں کی فہرست نہیں ہے، آپ ان کے ساتھ سلوک نہیں کر سکتے. آپ چند سے دوستی رکھیں گے، ان کا آپ کے گھر آنا جانا، آپ کا ان کے گھر آنا جانا، وہ آپ کو دعوت دے رہے ہیں، آپ ان کو دعوت دے رہے ہیں. جو غریب ہیں جو دعوت نہیں دے سکتے، جو ہینڈ ٹو ماؤت ہیں، جو قرضوں میں ہیں، جو بیماروں میں بیماریوں میں ہیں، جن کی بچوں کی شادیاں نہیں ہو سک رہی ہیں، ان کی کون خبر لے گا؟ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان پہ کیا بیت رہی ہے. تو اس لیے فرمایا کہ ہمارا ایک فیصلہ یہ ہے کہ تم رشتہ داروں کے ساتھ میں اچھے رہنا، اور اگر مسکین اور مسافر یہ اس کی کوئی ضرورت سامنے آتی ہے تو اس کی بھی پوری فکر رکھنا، اور فضول خرچی سے بچنا. انسان کو جو چیز اصل کام میں لگانے نہیں دیتی اپنا مال، وہ فضول خرچی ہے. اگر مسلمان کے پاس سے فضول خرچی چلی جائے تو جو اصلی خرچ کرنے کی جگہ ہے ان کے لیے خاصا موقع نکلتا ہے. اور فرمایا کہ جو فضول خرچ کرنے والے ہوتے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہوتے ہیں، اور شیطان تو ظاہر ہے کہ انسان کو رسوا کرنے پہ تلا ہوا ہے، فضول خرچی میں لگا دیتا ہے. حلال مال جو ہے وہ بہت بہت ہی لمیٹڈ انداز میں ملا کرتا ہے، یہ قاعدہ ہے. اور حلال مال جب ملے تو آدمی ضرورت کے بقدر جو ہے اپنی جگہ پہ لگائے، پھر اس کے بعد میں فضول خرچی سے اپنے آپ کو بچائے. فضول خرچی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ دنیا کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور آخرت کی کوئی ضرورت سامنے ہے نہیں، ان آخرت میں خرچ کیا گیا اس کو اور دنیا کے اعتبار سے کوئی ضروری نہیں تھا، بس اس پہ لگا دیا بلا وجہ میں پیسہ، یہ فضول خرچی میں آتا ہے. دنیا اور دین جہاں دونوں میں سے کوئی ضروری چیز ہو جائے تو پھر وہ فضول خرچی میں نہیں آتا ہے. خرچ کرنے میں اعتدال کا حکم دیا گیا، ایک دم اپنے ہاتھ بند کرو، دو ہی نہیں کسی کو، یہ بھی غلط ہے، اور اس طریقے سے ہاتھ کھول دو کہ خود فقیر ہو جاؤ، یہ بھی غلط ہے. ہم یہ بھی نہیں کہہ رہے ہیں، مینج کرو، انتظام ہونا چاہیے طبیعت کے اندر کہ اللہ پاک نے مجھے اتنا دیا ہے، اس میں سے دین میں اتنا لگے گا، دنیا میں اتنا لگے گا، بیوی بچوں پہ اتنا لگے گا، ضرورت مندوں پہ اتنا لگے گا، اور انتظام طبیعت کے اندر ہونا ضروری ہے. فرمایا کہ میانہ روی ہونا ضروری ہے، اور اولاد کو اس اندیشے سے کہ وہ کیا کھائیں گے ان کو قتل مت کرو. اس کی دو صورتیں ہیں، ایک یہ کہ پیدا ہوئی سو اولاد کو قتل کر دینا جیسا کہ زمانے جاہلیت میں ہوتا تھا، اور ایک یہ ہے کہ اولاد کو پیدا ہونے نہیں دینا اس اندیشے سے کہ کھلائیں گے کہاں سے، پالیں گے کیسے. جیسے زمانے کا ایک رواج ہے کہ بھائی دو کے بعد بس کر دو، بھائی تین کے بعد بس کر دو، کون پالے گا، کون ان کو کھلائے گا، کون ان کا انتظام کرے گا، یہ نہیں ہونا چاہیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی کثرت پر میں آخرت میں فخر کرنے والا ہوں، اس وجہ سے جتنی زیادہ میری امت میں کثرت ہوگی اتنی اچھی ہے. اس لیے اولاد پر کبھی پابندی مت عائد کرنا، اولاد کو زیادہ سے زیادہ ہونے دینا. تو یہاں پر بھی یہ فرمایا کہ اور خاص طور پر رزق کی وجہ سے، پالنے کے مسئلے کی وجہ سے ان کو اگر آنے نہیں دے رہے ہیں دنیا میں تو یہ بہت بڑا گناہ ہے. ہم کھلاتے ہیں، تم کو بھی ہم ہی رزق دیتے ہیں، ان کو بھی ہم ہی رزق دیتے ہیں، ان کو قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے. بدکاری، زنا، اس کے قریب مت جاؤ، یہ بہت برا راستہ ہے. یہ ایک برا عمل نہیں ہے، یہ ایک برائی نہیں ہوتی، یہ ایک لت ہوتی ہے. جیسے شراب کی ایک لت ہوتی ہے، سگریٹ کی ایک لت ہوتی ہے، چائے کی ایک لت ہوتی ہے، یہ ایک برا راستہ ہے. اور پھر آدمی کو قناعت نہیں رہتی ہے، پھر یہ ہے کہ سلسلہ پھیلتا چلا جاتا ہے اس کا. فرمایا کہ اس سے تم اپنے آپ کو بچو، اور جان کو قتل کرنے سے اپنے آپ کو بچاؤ. کسی مسلمان کے لیے کسی دوسرے مسلمان کو ناحق قتل کرنا کسی صورت میں جائز نہیں ہے. سباب المسلم فسوق و قتالہ کفر، مسلمان کو گالی دینا فسق ہے. غصے میں، پیار میں تو کوئی بھی نہیں دیتا، غصے میں ہی دیتے ہیں، تو غصے میں گالی نہیں دینا ہے. مطلب لڑائی ہو جائے تو گالی پہ نہیں اترنا چاہیے مسلمان کو. بھائی لڑائی ہو گئی صحیح ہے، اختلاف ہو گیا، اب گالی کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ لازمی تھوڑی ہے کہ لڑائی ہو تو گالی دی جائے، تو گالی بھی نہیں دینا ہے. اور پھر اس کو قتل کرنا یہ تو کفر ہے، تو کسی مسلمان کو قتل نہ کیا جائے کسی بھی حالت میں، الا یہ کہ اس کا قتل شریعت کے اعتبار سے واجب ہو جائے، پھر اس کی اجازت ہے. ورنہ قتل کا بہت بڑا گناہ ہے، قتل کا گناہ اور شرک کا گناہ قریب قریب قرار دیا گیا ہے. فرمایا جیسے مشرک ہمیشہ جہنم میں رہے گا، قتل کرنے والا بھی ہمیشہ جہنم میں رہے گا. اور قیامت کے قریب جو فتنے آئیں گے اس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ حرج کا فتنہ آئے گا، چھوٹی ہا را جیم. صحابہ نے پوچھا کہ حرج کیا ہے؟ فرمایا قتال ہوگا، اور قاتل کو نہیں پتا چلے گا کہ میں نے کس کو مارا، مقتول کو نہیں پتا چلے گا کہ مجھے کس نے مارا. اور فرمایا کہ ایسی صورت میں دونوں جہنم میں جائیں گے. اگر وہ لڑ رہے ہوں تو پھر دونوں جہنم میں جائیں گے. ایک آدمی نہیں لڑ رہا صرف مظلوموں کے قتل کیا گیا وہ تو جنت میں چلا جائے گا مقتول جو ہوگا, لیکن اگر دونوں ایک دوسرے کے مارنے میں تھے اور ایک نے مار دیا دوسرے نے نہیں مارا تو حضور نے فرمایا کہ دونوں جہنم میں جائیں گے. یہ ہمارا فیصلہ ہے کہ جان کی حفاظت بہت ضروری ہے, کسی جان کو ناحق قتل مت کرو, یتیموں کے مال کے ساتھ میں اچھا سلوک رکھو, اور ناپ اور تول کے جتنے ویوپار ہوتے ہیں کاروبار بزنس ہوتے ہیں ناپ اور تول جس میں ہوتا ہے اس کے اندر پورا ہونا چاہیے. اوف الکیلا اذا کلتم وزنوا بالقسطاس المستقیم, متففین نہیں ہونا چاہیے, تفیف نہیں ہونی چاہیے. مطلب یہ ہوتا ہے کہ بعد میں کچھ ایسا معیار بنائے ہوئے ہوتے ہیں اپنی چیزوں کے اندر کہ جب وہ دیتے ہیں تو کم دیتے ہیں اور لیتے ہیں تو زیادہ لیتے ہیں. جیسے سونے کے ویاپاریوں کے ساتھ اکثر یہ بات دیکھنے میں آتی ہے تو ان کے پاس جا کے اپنا سونا بیچو تو الگ دام ہے, ان کا سونا لو تو الگ دام ہے. بھائی یہ کیا بات ہے, اگر آپ کے پاس نئے کا ایک دام ہے تو لینے میں بھی وہی رکھو دینے میں بھی وہی رکھو, پرانے کا ایک دام ہے تو لینے میں بھی وہی رکھو دینے میں بھی وہی رکھو. آٹھ دن ہوا خرید کے آپ پھر واپس کرنے جاؤ تو 25% ختم ہو جاتے, 15% اس میں سے نکل جاتے, اب یہ تو جو ہے یہ ہوگا, یہ تو کوئی اصول نہیں ہوا, یہ تخفیف کہلاتی ہے. ایسے ہی کپڑے میں, ایسے ہی غلے میں اور دوسری سب چیزوں کے اندر فرمایا ہمارا فیصلہ یہ ہے کہ یہ بالکل پورا ہونا چاہیے, اس میں کمی زیادتی نہیں ہونی چاہیے. سورہ کہف ہے, سب کو پتا ہے کہ سورہ کہف کے مضامین بڑے عجیب و غریب ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ کہف میں بعض خاص باتیں رکھی ہوئی ہیں. ایک خاص بات یہ رکھی ہوئی ہے کہ اس کا ہر جمعہ کو پڑھنے والا دجال کے فتنے سے محفوظ رہتا ہے, ہر جمعہ اس کی تلاوت کرنے والا دجال کے فتنے سے محفوظ رہتا ہے. دجال کے فتنے سے محفوظ رہنے کے لیے اللہ پاک نے سورہ کہف میں بات رکھی. قرآن پاک کی آیتوں میں دو قسم کے اثرات ہیں, ایک تو یہ ہے کہ اللہ کا کلام ہونے کی وجہ سے اس میں کچھ نورانیت ایسی ہے کہ وہ بعض بیماریوں کو بچاتی ہے, بعض مصیبتوں کو بچاتی ہے, بعض فتنوں کا علاج ہے اور بعض رزق کو کھینچتی ہے. اللہ پاک نے اللہ کا کلام ہونے کی وجہ سے اس میں وہ تاثیر رکھی ہے, ایسی بھی تاثیر پائی جاتی ہے, ہو سکتا ہے کہ ایسی ہی تاثیر ہو. اکثر علماء کہتے ہیں کہ سورہ کہف کے پڑھنے میں ایسی ہی تاثیر ہے دجال کے فتنے سے بچنے میں, اور بعض جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ اس کا جو مضمون ہے اس کے اندر پائے جانے والے جو معنی ہے اس معنی کا اس چیز سے گہرا تعلق ہوتا ہے جس چیز کی فضیلت بیان کی گئی. جیسے فتنے سے بچانے کی ہے تو فتنے سے بچنے والا مضمون اس میں پایا جاتا ہے, ایسے رزق کو کھینچنے والا کوئی مضمون ہے رزق میں برکت والا تو رزق کی برکت کا کوئی مضمون اس میں پایا جاتا ہے, بیماری سے شفا کے لیے کوئی آیت ہے تو بیماری سے شفا والا کوئی مضمون اس میں پایا جاتا ہے. یہ دونوں طرح کا کام اس میں ہوتا ہے. سورہ کہف کی بڑی فضیلت آئی ہے, اس میں اللہ پاک نے ایمان والوں سے یہ فرمایا کہ یہ قرآن پاک جو ہے نا تمہارے لیے تو ہے ہی, اسپیشل یہ ان لوگوں کو ڈرانے کے لیے ہے جو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں. سورت کے شروع میں ہی ہے. اب بڑی عجیب بات ہے, اس زمانے میں نازل ہوا جس زمانے میں, لیکن اس میں صاف طور پر یہ فرمایا کہ ہم نے اس قرآن پاک کو خاص طور پر اس لیے بھی اتارا ہے کہ تم اس کے ذریعے سے ڈراؤ ان لوگوں کو جو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں, اور یہ بہت غلط بات ہے, یہ صحیح نہیں ہے. اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہوتا ہے تو, اور یہ میرے لیے بہت بڑی گالی ہے اور یہ بہت بڑا گناہ ہے اور اس کو میں کبھی معاف نہیں کروں گا جو اسی حالت میں مر جائے گا, اللہ کا کسی کو بیٹا مان کے اگر مر جاتا ہے. تو امت کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ بہت حکمت سے بہت تدبیر سے جو ہے نا ان لوگوں کو جو اللہ کا بیٹا کا عقیدہ رکھتے ہیں سمجھایا جائے کہ وہ ایک پیغمبر تھے, عیسیٰ علیہ السلام ایک پیغمبر تھے, عزیر علیہ السلام ایک پیغمبر تھے, کوئی اللہ کا بیٹا نہیں ہوا کرتا ہے. اللہ بیٹا ہونا بہت بڑے عیب کی بات ہے, اور ہمیں برادران ملک کو سمجھانے کے واسطے جو حکمت عملی اختیار کرنی پڑے گی اس کے اندر بہت باریکیاں ہیں. خاص بات یہ ہے کہ تین سورے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق خاص ہیں, انہی کے نام پہ ہیں. ایک سورہ مریم ہے جو ان کی امی کے نام پہ ہے, ایک سورہ آل عمران ہے جو ان کے نانا کے نام پہ ہے, آل عمران جو ہے نا عیسیٰ علیہ السلام کے نانا کا نام ہے, اور ایک سورہ مائدہ ہے جو ان کو معجزے کے طور پر اللہ پاک نے معجزہ دیا تھا دسترخوان کے اترنے کا. ان کے ماننے والوں نے کہا تھا کہ آج آپ ہماری دعوت کر دیں بہترین قسم کی, کھانا کھلا دیں زبردست. انہوں نے کہا کہ بھائی کھاؤ, پکا کے کھاؤ. کہنے کہ نہیں, اللہ میاں کے پاس سے کھلاؤ اسپیشل. مائدہ اسی کو کہتے ہیں, مائدہ دسترخوان کو کہتے ہیں کہ صاحب دسترخوان لگوا دو اللہ کی طرف سے. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے اتنے چہیتے تھے, اللہ نے انہوں نے دعا کی اللہ سے کہ اللہ میاں آج ویسے ہی پکا پکایا کھلا دو, سب کو کھلا دیا اللہ پاک نے پکا پکایا. آسمان سے دسترخوان آ گیا, اس میں فرائی کی ہوئی مچھلی آ گئی اور دوسری قسم کی چیزیں آ گئیں اور سب نے بیٹھ کے کھایا. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ جو بچہ وہ تو آسمان سے آیا تھا ویسے ہی تھوڑی ختم ہونے والی چیز تھی، وہ کہ جو بچہ وہ غریبوں کو دے دو جمع کے مت رکھنا، مگر کہاں تھے لوگ، وہ تو آسمان کی غذا تھی، مزیدار تھی ہوگی بہت، سب نے چنانچہ کسی نے ادھر چھپایا کسی نے ادھر چھپایا، بس اللہ پاک ناراض ہو گئے اور بہت سخت عذاب ان کو دیا گیا. تو تین سورے تو خاص عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق ہیں. پھر عیسیٰ علیہ السلام کا جو مضمون ہے وہ قرآن پاک میں دوسری جگہوں پر بہت زیادہ ہے، اس کے علاوہ یعنی ان تین سورتوں کے علاوہ بھی پایا جاتا ہے. اور سورہ مریم میں تو صاف طور پر اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں جو بات تم لوگ شک میں ہو، جو چیز جاننا چاہتے ہو تفصیل سے، وہ یہ ہے. یہ کہہ کر اللہ پاک نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کا پورا ذکر فرمایا، اور بچپن میں انہوں نے جو وعظ فرمایا تھا جب بالکل دو دن کے تھے، جب وہ لے کر آئی تھی ان کی امی ان کو، تو لوگوں کے درمیان میں سے جب ان کا گزر ہوا تو انہوں لوگوں نے تانا دینا شروع کر دیا، اور یہ کہا کہ یا اخت ہارون ما کانا ابو کی امرأۃ سوء وما کانا تم کی بغیا، تمہاری اماں جو ہے کوئی کاروباری عورت نہیں تھی، تمہارے بابا جو ہے نا وہ کوئی ایسا آدمی نہیں تھا جو حرکت تم کر کے آئی ہو. یہ تانا ان لوگوں نے دیا. اللہ نے فرمایا تھا کہ جب لوگ اس طرح کی باتیں کہیں گے تو جتنے منہ اتنی باتیں تو ہوں گی، آپ چپ ساتھ لینا، بات نہیں کرنا تم، اور کہنا کہ مجھے بات کرنے کا روزہ ہے. پھر سوال کا جواب دو تو بولے سوال کا جواب یہ دے گا، اپنے بچے کی طرف اشارہ کرنا. تو لوگوں نے کہا کہ کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، یہ جو گہوارے میں ہے دو دن ہوا اس کو پیدا ہو کے یہ کیسے بات کرے گا. بس عیسیٰ علیہ السلام نے آواز شروع فرما دیا، قال انی عبداللہ، فرمایا میں اللہ کا بندہ ہوں. یہی سے شروع کیا انہوں نے، میں کوئی اللہ کا بیٹا نہیں ہوں بلکہ میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، اور اللہ نے مجھے مبارک بنایا ہے جہاں پر بھی میں رہوں گا، اور اللہ نے مجھے نماز کا حکم دیا ہے، زکات کا حکم دیا ہے، اور اللہ نے مجھے والدہ کے ساتھ اچھا سلوک کر، والدہ ہی تھی ان کی، والد تو تھے ہی نہیں، تو وبرم بھی والدہ تھی، میری والدہ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، اور مجھے جبار ظالم اور شقی اور بدبخت نہیں بنایا ہے. ایک کام کی بات آپ لوگوں کو بتا دوں، اس میں جو بچے نماز نہیں پڑھتے اور ماں باپ کی بات نہیں مانتے، ان کو یہ آیت پڑھ کے پانی پر دم پر کر کے پلانے سے وہ بچے ماننے لگ جاتے ہیں. یہ سورہ مریم کی آیت ہے، یہ آیت نمبر کیا ہے بتاؤں آپ کو، آیت نمبر 31 اور 32 اور 33، تین آیتیں ہیں، 31, 32, 33، یہ ہے آیت نمبر 32 اور 33 اور 34. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا بیان ہے کہ مجھے اللہ نے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا، اور مجھے اپنی اماں کے ساتھ اچھا رہنے کا حکم دیا ہے، اور اللہ نے مجھے مبارک بنایا ہے، جب تک زندہ ہوں تب بھی مبارک ہوں، میں جب میں وفات پاؤں گا تب بھی میں مبارک ہوں. ایک یہ آیت ہوتی ہے، اور ایک سورہ احزاب کی 21 پارے میں آیت نمبر 7 ہوتی ہے. تجربے میں یہ بات آئی کہ یہ دونوں آیتیں اگر ساتھ ساتھ مرتبہ پڑھ کے بچوں کو پلایا جائے تو آج کل جو بچے شرارت کرتے ہیں، پڑھتے نہیں، پڑھنے میں ان کا جی نہیں لگتا، مدرسے کو جانے کا شوق نہیں ہے، ہوم ورک نہیں کرتے ہیں، اور ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی اور ضد کرتے ہیں، ان کے لیے بہت اچھی چیز ہے یہ. عاملوں کے پاس ادھر ادھر پھرنے کے بجائے اللہ نے اپنے کلام میں بڑی برکت رکھی ہے، اور ہر ایک کو وہ حاصل ہوتی ہے. ضروری نہیں ہے کہ پڑھنے والے کوئی مولانا ہی ہونا، سب کی سنتے ہیں اللہ پاک. تو اس لیے ہم اپنے گھروں میں اس کا اہتمام کریں، بچے ہوں یا بچیاں ہوں، بڑا اچھا ان کے لیے یہ سلسلہ ہے. تو غرض یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو عیسیٰ علیہ السلام کا بیان ہے، یہی عیسیٰ ابن مریم ہے، اللہ کا بندہ ہی ہے وہ، اللہ کا بیٹا نہیں ہوتا ہے. تو سورہ کہف کے شروع میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مضمون کو بیان فرمایا ہے. تو اس طریقے سے حکمت کے ساتھ میں ان کو بتانا ہے کہ سارے پیغمبروں پر ایمان ضروری ہے، جیسے ہم ان پر مانتے ہیں ایسے تمہارے میں ذمہ ضروری ہے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانو، کیونکہ پیغمبر جو ہیں وہ اللہ کے نمائندے ہوتے ہیں، تو اور اللہ کی بندگی کی وہ تعلیم دیتے ہیں، اور جو پیغمبر ہوگا اس وقت اس کی بات ماننا اللہ کی ماننا ہے، اور وہی کرنٹ مذہب ہوگا، اور بقیہ تو سب کینسل ہو جائے گا. تو منسوخ مذہب کو ماننے کا نام تو کوئی مذہب نہیں ہوتا ہے، مذہب کوئی اپنے لیے نہیں ہوتا، مذہب کوئی ناک کا مسئلہ نہیں ہے، مذہب بندگی کا مسئلہ ہوا کرتا ہے. سورہ کہف کے درمیان میں کچھ واقعات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں. ایک واقعہ مشہور وہ ہے جو خود اصحاب کہف کے ساتھ میں پیش آیا، کہ انہوں نے اپنے آپ کو دین پر جمانے کے لیے، حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے تہیا کر لیا کہ ہمیں ایمان نہیں چھوڑنا ہے، چاہے جان چلی جائے، عزت چلی جائے، جیل میں جانا پڑے، کچھ بھی ہو، ایمان پہ نہیں چھوڑیں گے. یہ واقعات اللہ پاک اس لیے بیان کرتے ہیں کہ دنیا میں ایمان والے مختلف قسم کے حالات سے ہر زمانے میں گزرتے ہیں، آزمائشیں ان پر آیا کرتی ہیں، ایمان کو ان کے ہلا کے دیکھا جاتا ہے، اور غیر مسلم یہ چاہتے ہیں کہ ایمان ان کا چھڑوا دیں، بقیہ اور کچھ نہ چھوڑیں چاہے تو. اس لیے اللہ جگہ جگہ واقعات بیان فرماتے ہیں کہ ایمان پر جمنا یہی دنیا کی سب سے بڑی کامیابی ہے. اصحاب کہف جن کو ہم کہتے ہیں، یہ بھی ایمان پر جمنے کا انہوں نے فیصلہ کیا. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے بھی ان کی مدد کا فیصلہ کیا، اور ان کا ایسا انتظام کیا کہ کوئی ان کے لیے چارہ نہیں تھا، بچنے کی کوئی شکل نہیں تھی، وہ ایک غار کے اندر جا کے وہ چھپ گئے، تو ہم نے ان کو سلا دیا، اور سلایا تو ایسا سلایا کہ 309 سال تک سلایا. 309 سال کے بعد میں اٹھے وہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے 300 سال کے اندر تو ساری دنیا بدل دی تھی. وہاں کا پورا علاقہ مسلمان ہو گیا تھا، جو اس زمانے کا اسلام تھا، سارے لوگ مسلمان ہو گئے تھے، وہ شرک کا جو دور تھا وہ ختم ہو گیا تھا، وہ بادشاہ بھی ختم ہو گیا تھا. تب ان لوگوں کی دریافت ہوئی، اور ان کے قصے ان کے اندر سنائے جاتے تھے، بولے جاتے تھے کہ ایسے نوجوان تھے، وہ غار میں چلے گئے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ایسی حفاظت فرمائی، وہ قصے کے طور پر ان میں چلتی تھی. وہی آدمی سامنے آ گئے، وہ 5-6-7 جو بھی تھے، وہ سارے کے سارے آ گئے. بڑا ان کی بڑا احترام کیا گیا، ان کے لیے مسجد بنائی لوگوں نے، عزت کی ان کی بہت زیادہ. اب بلا اس کے بعد وہ اپنے طبیعی طور پر وفات پا گئے. فرمایا کہ ایسے ہم نے ان کی جان کی بھی حفاظت کی، ان کی مال کی بھی حفاظت کی، حتیٰ کہ ان کے کتے کی بھی حفاظت کی. یہاں پر آ کر بزرگوں نے ایک بات یہ لکھی ہے کہ نیک لوگوں کی صحبت میں رہنے پر کتا بھی نواز دیا گیا. صحبت ایسی چیز ہوتی ہے اچھے لوگوں کی، اور برے لوگوں کی صحبت میں رہنے پر نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی محروم کر دیا گیا. بروں کی صحبت یہ ہوتی ہے. نوح علیہ السلام کا بیٹا پانی میں جو ڈوبا، تو پانی میں بعد میں ڈوبا، بری صحبت میں پہلے ڈوبا، بری صحبت نے اس کو ڈبایا. اس لیے اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو، خود کو بھی بری صحبتوں سے بچانا ہے. اور نیک صحبت کا اثر یہ ہے کہ قرآن پاک میں اس کا ذکر آ گیا، اصحاب کہف کے کتے کا. اور اتنا ہی نہیں بلکہ جنت میں بھی وہ ساتھ ہوگا، اس کو بھی جنتی بنا دیا جائے گا. اب اندازہ فرمائیے کہ کیسا نواز دیا گیا ہے. وہ اللہ پاک نے صحبت کا یہ اثر رکھا، یہ انوار، یہ برکات اس کے اندر رکھے ہوئے. تو غرض یہ ہے کہ ان کو اللہ پاک نے 309 سال کے بعد اٹھا کے لوگوں کو یہ سبق دیا کہ ہم جو یہ عقیدہ سکھاتے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا، دیکھو وہ ایسے ہوگا، اس پر یقین کرو. دوسرے یہ کہ اللہ کے دین پر جمنے میں حالات تو ضرور آتے ہیں، لیکن انجام کار اللہ پاک کی مدد ہوتی ہے. اس لیے دین کے ساتھ کبھی کمپرمائز مت کرو، دین پر مضبوطی سے جمنا اور دین پر اللہ سے عافیت مانگنا، تدبیریں کرنا کہ ہم ایسے آزمائش میں نہ پڑیں کہ سنبھال نہ سکیں. لیکن بہرحال دین کو نہیں بیچا جائے گا، ایمان کو نہیں بیچا جائے گا، چاہے پوزیشن کے اندر ہم آ جائیں تو بھی. آج جتنے پوزیشن پہ مسلمان آئے ہوئے ہیں سب ایمان فروش ہیں یہاں سے وہاں تک. اگر فرد بن جائے صحیح معنی میں، تو وہ کسی وقت کسی جگہ کا پریسیڈنٹ بن رہا ہے، کہیں کا منسٹر بن رہا ہے، کہیں کا وزیر اعظم بن رہا ہے. اگر وہ بنا ہوا ہوتا، ایمان بیچنے والا نہ ہوتا، آج امت مسلمہ کی یہ حالت تھوڑی ہوتی. اصل امت مسلمہ کا پرابلم اس وقت یہ ہے کہ پہلے ان میں دین نہیں ہے، اور جن کے پاس میں دین ہے وہ قابل خرید و فروخت ہے، اس کو بیچا جا سکتا ہے، اس کو خریدا جا سکتا ہے، اس کے ساتھ بارگننگ کی جا سکتی ہے کہ تو بول اپنا ایمان کتنے میں بیچنے کو تیار ہے. یہ صورتحال چل رہی ہے. ایمان والوں کو یہ سبق دیا جاتا ہے کہ دیکھو دین ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے ساتھ کبھی کمپرمائز نہیں ہوگا. اپنے آپ کو دین پر جماؤ، ایمان پر جماؤ، حالات میں صبر سے کام لو، اللہ سے عافیت مانگو. ایک واقعہ سورہ کہف میں یہ بیان کیا گیا ہے. دوسرا واقعہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا اور خضر علیہ السلام کا، جو بہت تفصیل سے اس سے پہلے بھی سنایا گیا آپ لوگوں کو، وہ بھی بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سمجھایا ہے کہ دنیا میں جو حالات پیش آتے ہیں، ان حالات میں ہمارا جو نظام غیبی چلتا ہے وہ کیسے ہوتا ہے. ایک ہے مسائل اور احکام، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، جس کو شرعی نظام کہتے ہیں. اور ایک یہ ہے کہ کسی کو نوکری مل رہی، کسی کی نوکری جاری، کسی کی شادی ہو رہی، کسی کی طلاق ہو رہی، اور جناب والا کہیں لڑائی ہو رہی، کہیں دوستی ہو رہی، کسی کو عزت مل رہی ہے، کسی کو بے عزت ہو رہا ہے، کسی کو حکومت مل رہی ہے، کسی سے حکومت چھن رہی ہے، کسی کے پاس مال و دولت کی ریل پیل ہو رہی ہے، کوئی آدمی مال و دولت سے محروم کیا جا رہا ہے. یہ جو حالات ہوا کرتے ہیں، ان کے پیچھے بھی ہمارا غیبی نظام ہے، اور اس میں ہماری حکمت ہوتی ہے، انفرادی طور پر ہم کریں یا اجتماعی طور پر کریں. اس مضمون کو سمجھایا گیا ہے اس موسیٰ علیہ السلام کے اور خضر علیہ السلام کے واقعے سے، کہ بظاہر کشتی دیکھنے میں اچھی تھی، لیکن ہمارے آدمی نے ان میں سوراخ کر دیا. اب کسی کو نہیں معلوم ہے کہ کشتی میں سوراخ کیوں ہوا، اچھے خاصے کاروبار کی چیز تھی ان کی، اس میں سوراخ کر دیا تو کاروبار متاثر ہو جائے گا. بعد میں پتا چلا کہ نہیں، اس کے کاروبار کو چلتے رہنے دینے کی شکل یہی تھی کہ اس کو عیبدار بنایا جائے، ورنہ نئی کشتی کو بادشاہ کھینچ لیتا تھا، یہ بےچارا بے سہارا ہو جاتا. وہ سب مل کے کشتی والے حضرت خضر علیہ السلام پر، موسیٰ علیہ السلام پر اس لیے غصہ کر رہے تھے کہ تم نے ہمارا بزنس خراب کیا. اندر کی کہانی یہ تھی کہ ان کا بزنس سنبھالنے کے لیے یہ کرنا ضروری تھا، نہیں تو یہ کشتی ہی چلے جاتی، بزنس کرتے کس بات پہ. ایسے ہی بچے کو مار دیا. بظاہر یہ کہ نا معصوم بچے کو مار دینا تو کتنا بڑا جرم ہے, لیکن اس کے پیچھے کی کہانی یہ تھی کہ یہ مشرک ہے اور ماں باپ بے پناہ محبت کرتے ہیں. یہ بڑا ہونے کے بعد میں اپنے ماں باپ کو شرک میں مبتلا کرنے والا ہے. اللہ نے فرمایا کہ اس کو ختم کرو. اب یہ کہانی پیچھے کی ہے, کسی کو نہیں پتا کہ غیبی نظام میں کیا چیز ہوتی ہے. دیوار کو صحیح کرنے کا قصہ, مزدوری بھی نہیں دے رہے ہیں وہ لوگ, مہمان نوازی بھی نہیں کر رہے ہیں. وہاں پہ ہوٹلنگ وغیرہ کا بھی کوئی نظام نہیں تھا کہ چلو ہوٹل میں جا کے کھا لو, نہ پیسے ان کے پاس نہ کوئی کھانے پینے کی چیز باہر. گاؤں والوں سے کہیں کھانا ہی کھلا دو تو کہہ رہے نہیں ہم کھانا نہیں کھلاتے. انہوں نے کہا کہ مزدوری پہ ہمیں دیوار صحیح کر لینے دے, تو کہنے کہ یہاں پہ نہیں ہے اس کو کوئی مزدوری دینے والا. اب خضر علیہ السلام نے دیوار صحیح کرنی شروع کر دی. موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آ گیا, یار عجیب آدمی ہو تم. خیر خضر علیہ السلام نے کہا کہ یہی میں کہہ رہا تھا کہ میرے سارے کام عجیب ہوتے ہیں, تم کو ہضم نہیں ہوں گے میرے کام. میں بول رہا تھا تم خاموش نہیں رہ سکتے. وہ کہتے نہیں میں خاموش رہوں گا. بہرحال یہ کہ انہوں نے فرمایا کہ قصہ یہ تھا کہ نیک ماں باپ کے یتیم بچے ہیں, دونوں مر گئے ہیں, اور ان کا خزانہ دیوار کے نیچے ہے, اور دیوار گرنے پہ تلی ہوئی ہے بارش کی وجہ سے. اب اگر وہ گر جاتی ہے تو پیسہ باہر آ جائے گا. چھوٹے بچوں کا پیسہ باہر آ گیا تو چھوٹے بچوں کے ہاتھ کو کون لگنے دے گا؟ تو اس لیے اللہ نے مجھے حکم دیا کہ دیوار صحیح کرو, بڑے ہونے کے بعد میں اپنے وصیت نامے میں پڑھ لیں گے وہ لوگ کہ مال ان کا کہاں رکھا ہے, پھر اس کے بعد میں وہ اس دیوار کے نیچے سے اس کو نکال لیں گے. تم نیک ماں باپ ہونے کی وجہ سے ان کی اولاد کی ذمہ داری اس طریقے سے نبھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے, کیونکہ اللہ نے فرمایا وہ یتولی الصالحین, صالحین کا وہ متولی ہوتا ہے. اگر ماں باپ اچھے ہیں تو ان کی اولاد کے کاموں میں اللہ کی خاص مدد شامل ہوتی ہے. یہ پورے تکوینی نظام کہلاتے ہیں. تو سورہ کہف میں جو بات سمجھائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جیسے شرعی ایک نظام ہے ویسے کائنات کا ایک نظام ہے حالات سے متعلق. اس میں بھی اللہ ہی کا ہاتھ ہوتا ہے اور اس میں اللہ کی حکمت ہوتی ہے. اس لیے ذاتی طور پر کوئی بات آ جائے یا اجتماعی طور پر کوئی بات آ جائے اس کو اللہ کی حکمت سمجھنا اور اس میں جو اللہ پاک کا اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے اس پر اپنے آپ کو جمائے رکھنا ہے. اور بقیہ اللہ کی حکمتیں کیا ہیں, مصلحتیں کیا ہیں, کبھی سمجھ میں آتی ہیں کبھی نہیں آتی ہیں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد مبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا الله ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے, ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرمائیے. اے اللہ روزوں میں ہونے والی غلطیوں کو معاف فرمائیے, ہماری تراویح کو قبول فرمائیے, نماز میں ہماری سستی کو معاف فرما دیجیے. اے اللہ ہمارے تمام اعمال کو قبول فرمائیے, ہمارے خیرات کو قبول فرمائیے, ہماری صدقات اور زکوٰۃ کو قبول فرمائیے. اے اللہ جان و مال کو آپ کی مرضی کے مطابق اللہ لگانے کی عادت ڈال دیجیے. اے اللہ صحیح معنی میں بندگی نصیب فرما دیجیے, آپ کے سچے نیک بندوں میں ہم سب کو شامل فرما لیجیے. آپ ہم سے راضی ہو جائیے, ہمیں اپنے سے راضی فرما لیجیے. دنیا اور آخرت دونوں جہان کی سعادت ہمیں نصیب فرما دیجیے. یا اللہ دونوں جہان میں حسنہ نصیب فرما دیجیے. اے اللہ ہم آپ کی رحمت کے امیدوار ہیں دنیا میں بھی آخرت میں بھی, ہم کسی آزمائش کے اللہ متحمل نہیں ہیں. اے اللہ ہم کمزور ہیں ضعیف ہیں, آپ سے درخواست ہے کہ عافیت کا معاملہ دنیا میں بھی فرمائیے آخرت میں بھی فرمائیے. ہر چھوٹی بڑی ہماری حاجت میں ہماری مدد فرمائیے, ہماری ہر چھوٹی بڑی حاجت آپ کی بارگاہ میں پیش ہے. آپ ہی رب ہیں, آپ ہی پوری فرمانے والے ہیں. ہماری تمام ضرورتوں کا تکفل فرمائیے, ہمارے گھر بار کی تمام ضرورتوں کا تکفل فرمائیے, ہمارے بچوں کی, بچیوں کی, بھائیوں کی, بہنوں کی, رشتہ داروں کی, اللہ سلسلے میں داخل ساتھیوں کی, دوستوں کی, دعاؤں کی درخواست کرنے والوں کی, ملنے جلنے والوں کی. اے پروردگار اپنے کرم سے تمام کی تمام حاجتوں کا تکفل فرمائیے, ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے. اے اللہ ہمارے والدین میں جو حیات ہیں ان کو صحت اور عافیت عطا فرمائیے, جو گزر گئے ہیں ان کی مغفرت فرما دیجیے, ان کی قبروں کو نور سے بھر دیجیے. امت مسلمہ کے حالات کو صحیح فرما دیجیے. اے اللہ امت مسلمہ کے حالات کو صحیح فرما دیجیے, اتنے سخت حالات امت پر شاید ہی کبھی آئے ہوں. پروردگار مسلمان کا خون بے تحاشا بہ رہا ہے. اے پروردگار مسلمانوں کی عزت لوٹ رہی ہے. اے پروردگار ان کے بچوں کو کاٹا ذبح کیا جا رہا ہے. اے اللہ کرم فرما دیجیے, رحم فرما دیجیے, مہربانی فرما دیجیے, اپنی ناراضگی کو ختم فرما دیجیے. اے اللہ اپنی ناراضگی کو ختم فرما دیجیے, محبت کی نظر ڈال دیجیے, فضل کی نظر ڈال دیجیے, آپ کے حبیب کی امت ہونے کی حیثیت سے نظر فرما لیجیے. اے اللہ معافی کا معاملہ فرما دیجیے, عافیت کا معاملہ فرما دیجیے, امت مسلمہ کے حالات کو صحیح فرما دیجیے, ہمارے حالات کو بھی صحیح فرما دیجیے. دین کی جو ذمہ داری ہے وہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ برادران ملک کو اسلام کی دعوت دینے کی حکمت نصیب فرما دیجیے. ہم میں سے ہر ایک ساتھی کو اے اللہ دین کی دعوت کے لیے قبول فرمائیے، برادران ملک کو اسلام کی طرف بلانے کی حکمت اور سلیقہ نصیب فرمائیے، اے اللہ جو مسلمانوں کے بارے میں بدگمانی پائی جاتی ہے اس کو آپ نیک گمان سے بدل دیجئے، جو نفرت پائی جاتی ہے اس کو عقیدت اور محبت سے بدل دیجئے، مانوس فرما دیجئے، اے اللہ ان تک دین کی بات پہنچنے کے اسباب وجود میں لا دیجئے، اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے۔ وصلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔